بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہم آپ کی خدمت میں عید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال 1400 کے آغاز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سمجھ لیجیے، اب سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام عید نوروز میں نئے ایرانی سال کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے گزرے ایرانی سال 1399 ہجری شمسی کو کورونا کی وبا اور امریکہ کے شدید ترین دباؤ دونوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کی توانائیوں کے اجاگر ہونے کا سال قرار دیا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی استقامت کی وجہ سے دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ اور ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں تیزی کے دوران تقریباً 41,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے پیغام عید نوروز میں نئے ایرانی سال کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے گزرے ایرانی سال 1399 ہجری شمسی کو کورونا کی وبا اور امریکہ کے شدید ترین دباؤ دونوں کے مقابلے میں ایرانی عوام کی توانائیوں کے اجاگر ہونے کا سال قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام عید نوروز میں سبھی ہم وطنوں، بالخصوص شہیدوں اور جنگ کے دوران اپنے اعضائے بدن کی قربانی دینے والے جاں بازوں اور ان کے لواحقین، نیز سبھی فداکار سپاہیوں اور ان سبھی اقوام کو جو عید نوروز مناتی ہیں عید نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سال یہ عید نوروز شعبان کی عیدوں کے مبارک موقع پر آئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ مناسبت نئے ایرانی سال کے لیے مادی اور مانوی دونوں لحاظ سے انشاءاللہ بے شمار برکتوں کا باعث بنے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی تاریخ نئے ایرانی سال میں دو بار آئے گی اور ایرانی عوام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا جشن دو بار منائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ 1399 ہجری شمسی سال گوناگوں اور بعض ایسے حادثات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو غیر معمولی ہیں۔ انہی حوادث میں ایک جو ہماری قوم کے لیے واقعی بالکل نیا ہے، کورونا کی وبا ہے جس نے پوری قوم کی زندگی کو متاثر کیا۔ لوگوں کا کام کاج، پڑھائی کا ماحول، دینی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کود، غرض تمام امور کو متاثر کیا اور ملک میں روزگار کو سخت نقصان پہنچایا۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی استقامت کی وجہ سے دشمنوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ نئے ایرانی سال 1400 ہجری شمسی کے آغاز اور عید نوروز کے موقع پر اپنے نشری پیغام میں صدر حسن روحانی نے قوم کو نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایرانی عوام کے خلاف مسلط کی جانے والی بے رحمانہ اور ظالمانہ پابندیوں اور اقتصادی جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم نے ایسے وقت میں کورونا کا مقابلہ کیا ہے جب ہم اس وبا کے مقابلے میں معمول کی عالمی امداد سے بھی محروم تھے اور دنیا بھر کے بینکوں میں موجود اثاثوں تک بھی دسترس حاصل نہیں تھی۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ ایسا دشوار اور یخ بستہ ماحول، یہ ابتلائے عظیم اور بیک وقت کئی محاذوں پر جاری یہ جنگ ایرانی عوام کے صبر، استقامت اور دانش مندی کے نتیجے میں ملکی تاریخ کے درخشاں اور قابل فخر باب میں تبدیل ہو گئی۔ ایران سمیت وسطی اور جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں آج عید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایران، آذربائیجان، تاجکستان، قرقزستان، افغانستان، عراق، ترکی، پاکستان اور ہندوستان میں عید نوروز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ایران میں آج دوپہر 1:07 پر، پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 2:37 اور ہندوستان میں 3:07 پر تحویل سال انجام پایا۔ نوروز دنیا کا سب سے قدیم کیلنڈر ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے اب تک براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی پیغام موصول نہیں ہوا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے 10 فروری کو دعویٰ کیا تھا کہ جو بائیڈن کی صدارت میں امریکہ کی نئی حکومت ایران کے ساتھ بالواسطہ طور پر سفارتکاری کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے، تاہم براہ راست طور پر یہ عمل جاری نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ ہی ہے جو طویل ترین اور بین الاقوامی معاہدوں سے الگ ہوا اور اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کو کوئی پیغام ارسال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصدیق کی ہے۔ کہ وزیر اعظم عمران خان کا کووڈ 19 ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ 18 مارچ کو پاکستانی صدر عارف علوی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی کورونا وائرس کا ٹیکہ لگوایا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی تھی کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر مزید تیز ہو گئی ہے اور 8 مہینے کے بعد ایک دن میں کورونا کے سب سے زیادہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,800 سے زیادہ افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال جولائی کے بعد سے یہ پاکستان میں ایک دن میں سامنے آنے والے کورونا کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے پہلے جولائی 2020 میں ایک دن میں 3,800 معاملات سامنے آئے تھے۔ ادھر پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر احتیاط نہیں کی گئی تو صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں تیزی کے دوران تقریباً 41,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور ایکٹیو کیسوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا نے وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کورونا انفیکشن کے 40,953 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,15,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران 17,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی عرصے میں کورونا سے 188 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے نتیجے میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,59,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی 1,11,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور شفا یابی کی شرح 96.12% ہے۔ ہندوستان میں اب تک 4,20,63,000 سے زیادہ افراد کو ویکسین کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صوبہ میدان وردک میں 16 غیر فوجیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ میدان وردک کے جرلیز علاقے کے اعلی عہدیدار عباسین سروری نے کہا ہے کہ طالبان نے ان افراد کو زیولات کے علاقے سے اغوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان عام شہریوں کو رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طالبان نے اس سلسلے میں ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم اس گروہ کی جانب سے اب تک بارہا اس طرح کے اغوا کے واقعات اور انہیں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کی جانب سے مباحثہ کا چیلنج قبول کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے براہ راست مباحثے کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں طے شدہ تاریخ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین کو قاتل قرار دیا تھا، جس پر صدر پوتین نے ان کی شفا یابی کی دعا کرتے ہوئے انہیں براہ راست مباحثے کی دعوت دی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن بھی اپنے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ کی مانند غیر ملکی رہنماؤں پر ذاتی اور رقیق حملوں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے جواب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوبی سعودی عرب میں خمیس مشیت میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے میں فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں قاصف K2 ڈرون طیارے کا استعمال کیا گیا، جس نے اس ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا اور شاہ خالد ہوائی اڈے میں واقع ان اہداف کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر توحید وہ دریا تم ہو۔ آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک سر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک حدیث کے ساتھ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، کہ اف اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ۔ اف ہے اس مسلمان کے لیے، اس انسان کے لیے اف ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے، اف یعنی افسوس کر رہے ہیں حضور، کہ اس انسان کے اوپر افسوس ہے، اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے، کہ جو ایک ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے لیے اس طریقے کا قرار نہ دے کہ جب وہ اپنے امور دین کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے، یعنی جہاں پر وہ دینی معلومات حاصل کرے، دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو حضور اس کی زندگی کے اوپر اف کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں روزانہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے، لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ اور یہ اسلام پلس ایک ایسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اور آپ کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے، ہمارے جو سماج کی ضرورت ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا سوال بھیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف یعنی حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے میں ہم کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جوابات سے انشاءاللہ آپ آشنائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قرآن کے سلسلے کا یاور زیدی صاحب نے، واٹس اپ کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں اور داستانیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن نے بہت سی آیتوں کو یا بہت سی حکایتوں کی بہت سی داستانوں کی تکرار کی ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تکرار فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں بھی کہ کبھی کسی بات کی اہمیت کی خاطر اس بات کو بیان کرنے والا بار بار بیان کرتا ہے. لہذا فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے بات کی تکرار کرنا. لہذا قرآن مجید نے ایک مفہوم کی اہمیت کی خاطر، ایک مطلب کی اہمیت کی خاطر بار بار ایک مطلب کو بیان کیا ہے. داستانوں کا جو تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں داستانوں کو کیوں بار بار بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے. لہٰذا اس کی تکرار کی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ قومیں شکست کھا گئیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں؟ لہٰذا انسان ان کے واقعات سے، ان کی داستان سے عبرت حاصل کرے. اس لیے پروردگار عالم نے داستان کی تکرار کی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن میں تکرار کا فلسفہ کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. اب یہاں پر ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے جناب سید مشاہد رضا صاحب نے اٹلی سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام سید مشاہد رضا اور میں اٹلی رجب ملیہ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جزاک اللہ.
حرام مہینے اسلام میں چار مہینے ہیں، رجب، زکات، ذلحج اور محرم. ان کا خصوصی احترام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آیت میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. یہ جنگ کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، اور اسی طرح راستہ روکنا کسی کا. ہاں البتہ کافر لوگ ہیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اگر وہ آپ کو قتل کریں، پھر وہ بھی جہاں پر مل جائیں آپ کو، ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. یہ وہ مہینے ہیں چار کہ جن میں قتل اگر کوئی شخص کرے، عمدینہ ہو غیر عمدی قتل ہو، تو اس کی دیت دو برابر دیت پر دینا ہوتی ہے. لہذا ان مہینوں میں ہر انسان غیر انسان کا خون محفوظ ہے. انسان جو ہے جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان محرم والے، حرام والے مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا ہے، اور ان کی حرمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں جنگ نہ کریں.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کتنا اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے ہمارے لیے اس طریقے سے واضح کی ہیں. اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، یہ قرآن کریم کا حصہ تھا، ہم یہیں پر رکتے ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام پلس کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو عقائد کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ولایت، خود قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ، تو اللہ کی ولایت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ کی ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کی ولایت کے کئی معنی ہیں جو متعدد جگہوں میں ذکر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اصل معنی ولایت کی یہ ہے کہ جب دو یا چند چیزوں کو اس طرح ایک ساتھ رکھنا، ایک ساتھ قرار دینا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ ہو سکیں اور کوئی انہیں جدا نہ کر سکے۔ یہاں پر یہ قریب ہونے کے نتیجے میں کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی، کبھی حاکمیت، لیکن عام طور سے وہ ولایت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں غیر ظاہر سوال کیا گیا ہے، وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی حاکمیت ہے۔ کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے اور صحیح وحدانیت تک پہنچنے کے لیے اور صحیح توحیدی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ الہی قانون کی حکومت ہو اور الہی قانون کے تابع ہو انسان۔ بس اصل ولایت، یعنی ولایت کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لازم ہے جاننا کہ اصلی ولایت وہ پروردگار کی ولایت ہے، اور پروردگار کی ولایت کے معنی جہاں محبت بھی ہیں اللہ کی، جہاں اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا، وہیں پر اصل ولایت جس کا تعلق پھر آگے بڑھتا ہے انبیاء تک اور ائمہ تک، وہ ولایت اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی حکومت۔ کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اصل حکومت اللہ کی اور اللہ کے قانون کی، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے فینسی اسحاق نے آڈیو کی صورت میں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کا سوال ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے فینسی اسحاق، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا اثرات ہیں؟
جی، بہت سارے اسباب علل اس حوالے سے ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ امت اسلام کا مختلف طریقوں سے امتحان لے، آزمائش میں انہیں رکھے۔ جیسے قرآن کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کئی بار استعمال ہوا ہے، ہم بتحقیق تمہاری جو آزمائش کریں گے، مبتلا کریں گے تمہیں مختلف مسائل میں، تاکہ اس آزمائش اور امتحان میں حقیقی مومن اور منافق کا پتہ چلے گا۔ حقیقی مومن اور لکلکی زبانی کے حد تک جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ جیسے مختلف طریقوں سے اول اسلام میں بھی دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش تھی ایک قسم کی، تاکہ حقیقی جو ایمان والے افراد ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ تو ایک سبب جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کرنا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے غیبت کا، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کی حفاظت تھی۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو پردہ غیب میں رکھا اور تاکہ اس امام کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ البتہ خود جتنے بھی ائمہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امام کی ذاتی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت، تاکہ اس حفاظت کے ذریعے سے، اس غیبت میں رکھنے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر شعور اور کی بیداری آ جائے، اور تاکہ یہ مقدمہ ہو جائے جہانی اور انٹرنیشنل اس حکومت کے لیے جس کا خداوند متعال نے قرآن میں مومنین کے لیے وعدہ دیا ہے۔ اور تیسری جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اثرات جو ہیں غیبت کے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام ظاہر ہو جائے گا، یعنی بہت سارے اسرار جو ہیں ہمیں اس وقت پورے طور سے معلوم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں پورا علم ہو جائے گا جب امام ظاہر ہو جائیں گے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا، تاریخ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے بہت سے سوالات پہنچے ہیں، تو آج کچھ سوالات ان میں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے علی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے، اور ان کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ علی صاحب کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ المبیب کس رات کو کہتے ہیں اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی، لیلۃ المبیت کس رات کو کہتے ہیں اور اس کا نام کیوں ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو، اور مبیت کہتے ہیں سونے کو، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے سونے والی رات پڑی۔ دیکھیے، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام زندگی کی راتوں کو عبادتیں کی ہیں، اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے یا ان کے پیچھے، اور ان کو جو ہے یعنی اتباع کی ہے، اور ان کی تابعیت میں انہوں نے رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کی۔ لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جب ان کو سونا ملا، لیکن یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے، بلکہ ثقلین کی عبادت شاید اس پہ بھاری پڑ جائے، میں اپنے جملوں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ دوں کہ ان کا یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ لہذا اس رات کو اصطلاح عربی میں لیلۃ المبیت کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کفار قریش نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک قبیلہ نہیں مار سکتے، قریش نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے میں ہیں۔ لہذا وہ آئے، اور آنے کے بعد دار الندوہ میں انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنی شروع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یا تو اس مکے سے نکال باہر کریں، یا ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں۔ لہذا ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان جو ہے وہ شامل ہو، اسلحہ لے کر جو ہے ان کو گھر کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ بہرحال اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے علی، آج جو ہے تم کو میرے بستر کے اوپر سبز قبا اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹنی ہے، اور تم کو سونا ہے۔ امیر المومنین نے فوراً کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک آپ میری جان بچ جائے گی۔ لہٰذا علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ رسالت میں آپ کیسے گئے اور کہاں گئے۔ انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ روایت کے مطابق خاک اٹھائی اور کفار کی جانب جو ہے وہ پڑھا، اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور چلے گئے۔ یہاں پر کفار آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب چادر کو ہٹایا، دیکھا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے تو آپ نے نہیں کیا تھا، کیا آپ نے میرے حوالے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس رات کو جو امیر المومنین سوئے وہ سونے سے کم نہیں ہے، اس کے اوپر آیت قرآن دلالت کرتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لہذا اس رات کو امیر المومنین سوئے اور لیلۃ المبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ لیلۃ المبیت شب ہجرت کو کہتے ہیں، یعنی جس رات میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اس کے بعد ہم ایک تاریخ کا ایک سوال اور لیتے ہیں، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سبط حیدر صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی۔ مولائی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے سے متعلق ہے کہ آپ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں مورخین کا بیان ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کے وقت نازل ہوئی تھی، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نازل ہو کر آپ سے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کے ذریعے پہلی وحی کا آغاز ہوا، اور آپ کی بعثت اور رسالت اس طرح سے شروع ہوئی۔ یہ بہت مبارک وقت تھا، چونکہ قانونی اور الہی طور پر آپ کی بعثت اور رسالت کا آغاز ہو رہا تھا۔ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے نزول وحی کو بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، تو میں نے اس وحی کو سنا تھا، اور اس وقت اس وحی کے نازل ہونے کے بعد میں نے شیطان کے رونے کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، چونکہ یہاں سے باقاعدہ الہی ذمہ داری کا آغاز ہونا تھا۔ یہ انتہائی مبارک موقع تھا اور یہ غار حرا کے اندر اس مبارک وحی کا نزول ہوا تھا، جس میں اللہ کے نام سے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام کا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور پڑھنے اور لکھنے کی ترغیب سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے، جو ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہاں پر اس کا جواب بھی اسی طریقے سے بہت اہم تھا۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ تھا تاریخ کے حوالے سے۔ دیکھیے، تاریخ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور خود ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کی جو یعنی زندگی ہے وہ اس کی تاریخ سے جدا نہیں ہے۔ انسان جب اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے پہلے واقعات کے بارے میں، پہلے حادثات کے بارے میں۔ مولا کائنات نے خود بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم گزشتگان کی تاریخ سے آشنائی حاصل کرو گے تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی سوال اگر تاریخ کے حوالے سے ہو، آپ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچائے جائے گا۔ ناظرین، اجازت دیجئے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو اس سلسلے کا سوال ہے وہ علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں، واٹس اپ کے ذریعے یہ میسج ہمیں پہنچا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، علی صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا وضو کے دوران گیلے بالوں اور پاؤں پر مسا ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان نہانے کے بعد بدن خشک کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہے تب بال گیلے ہوتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وضو میں مسح کی جگہ کو اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مسح کرے تو مسح کا پانی سر کے اوپر یا پیر کے اوپر واضح اور عیاں طور پہ دیکھا جا سکے۔ پس اگر انسان کا سر یا انسان کا پیر، جہاں انسان کو مسح کرنا ہے، اس کے اوپر اتنی کم رطوبت ہے، اگر ہم مسح کریں تو مسح کا پانی اس نمناک جگہ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو اس صورت میں ہلکا سا گیلا ہونا اشکال نہیں رکھتا، لیکن اگر مسح کی جگہ اتنی گیلی ہے، اتنی مرطوب ہے کہ ہم مسح کریں تو سامنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا، یا ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مسح کا پانی ہے یا پہلے کا پانی ہے، تو اس صورت میں انسان کا مسح باطل ہو جائے گا۔ لیکن اور میں ایک چیز عرض کروں کہ وضو میں جو غسل کی جگہیں ہیں، دھلنے کی جگہیں ہیں، مثلا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اگر یہ گیلے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گیلے ہونے کی صورت میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ وضو کا پانی پہلے والے پانی پہ غالب آ جائے۔
ناظرین، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روزانہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے، بال کتنے گیلے ہونے چاہیے، پیر کتنے گیلے ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ظہیر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ حالت رکوع میں کیا سجدگاہ پر نظر رکھنا صحیح ہے؟ یعنی نظر کا سجدگاہ پر ہونا صحیح ہے یا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، رکوع میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اس کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ رکوع میں جائے انسان تو گھٹنوں کو پشت کی طرف لے جائے، پیٹ کی طرف یعنی آگے کی طرف نہ لائے، پشت کی طرف لے جانا مستحب ہے۔ دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ذکر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے۔ پیٹ بالکل سیدھی ہو، حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر پانی گرے تو ٹھہر جائے، اتنی سیدھی ہو، مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ انسان دونوں قدموں کے درمیان دیکھے، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی سجدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ قدموں کے درمیان دیکھے، سجدہ کی طرف نہ دیکھے۔ لیکن اگر کوئی بالفرض دیکھ بھی رہا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ قدموں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان دیکھے، تاکہ ایک مستحب فعل بھی انجام پائے اور اس کا ثواب بھی ملے۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت ہی عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ اور ناظرین، امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام اسلام پلس نے کچھ آپ کو ضرور دیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ درواقع آپ کے سوالات بنتے ہیں۔ جیسے آپ سوالات بھیجتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے مہمانوں سے، یہاں پر جو ماہرین ہیں اسلامیات کے، ان کے جوابات ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام پلس کے ذریعے الحمدللہ آپ تمام ناظرین دیکھتے ہیں، پھر یہ محفوظ رہتے ہیں سوشل نیٹ ورک پر بھی اور اسی طریقے سے مختلف سائٹس پر بھی، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کے حق میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.